سنیچر 10 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغان حکومت اور متحارب گروہ حزب اسلامی حکمت یار کے درمیان مصالحتی معاہدے پر آج یا کل دستخط کا امکان، کیا اس سے قیام امن میں مدد ملے گی؟
میدان جنگ میں وہاں تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حزب اسلامی حکمت یار کے پاس جنگجو بہت ہی کم ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. افغان حکومت اور شدت پسند تنظیم حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے. کابل سے نامہ نگار سید انور.
گلبدین حکمت یار کی سربراہی میں حزب اسلامی کے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ امن معاہدہ فائنل ہو چکا ہے. محمد امین کریم نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ یہ معاہدہ افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان بہت جلد دستخط ہوگا. حزب اسلامی اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات گزشتہ 6 مہینے سے جاری تھا. کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے دستخط کے بعد گلبدین حکمت یار بھی کابل آئیں گے. تاہم ان کے کابل آنے کی ٹائم ٹیبل واضح نہیں کی گئی ہے.
افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر واہگہ بارڈر پر افغان اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو مجبوراً افغانستان بھی پاکستانی مال گاڑیوں کو وسطی ایشیائی ممالک تک پاکستانی اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں دے گا. نامہ نگار خدائے نور ناصر.
افغانستان کے صدارتی محل کے ایک ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چمن بارڈر کو اس وقت بند کر دیا جب افغانستان میں میوجات کی ترسیل کا وقت تھا اور اس وجہ سے افغانستان کے تاجروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. مرتضوی کے مطابق اس کے بدلے افغان صدر نے بھارت سے بات کی اور انہوں نے ٹیکس کے بغیر ان کے میوجات کو وہاں لے جانے پر آمادگی ظاہر کی. افغان صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان اب ایک لینڈ لاک کنٹری نہیں بلکہ پاکستان کے بغیر بھی کئی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھا سکتا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری احتجاجی تحریک تیسرے ماہ میں داخل ہو گئی ہے. آج بھی کئی اضلاع میں مظاہرین پر فورسز نے چھرے اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جس کی وجہ سے مزید 2 نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. سری نگر سے ریاض مسرور.
حکام نے عید سے قبل سری نگر سمیت کئی قصبوں سے کرفیو ہٹانے کا اعلان کیا تھا، لیکن تازہ ہلاکتوں کے بعد ناکہ بندی مزید سخت کر دی گئی. آج جنوبی کشمیر کے شوپیان اور اننت ناگ اضلاع میں بھاری تعداد میں لوگوں نے ہند مخالف ریلی کا انعقاد کیا، جس کے بعد فورسز نے ہند مخالف نعرے بازی کرنے والے مظاہرین پر چھرے اور اشکاور گیس کے شیلز فائر کیے. تصادم میں 2 درجن افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی. ہلاکتوں میں اضافے کے بعد پوری وادی میں مظاہروں کی لہر پھیل گئی. علیحدگی پسندوں نے پہلے ہی احتجاجی کیلنڈر جاری کیا ہے، جس کے مطابق عید کے روز بھی ہڑتال ہوگی اور اس روز اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کیا جائے گا. حکام نے اس اپیل کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ عید کے دن بھی آمد و رفت اور مواصلاتی سہولات پر پابندی عائد رہے گی.
برطانیہ نے متحد اقوام موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف پاکستان کی طرف سے بھجوایا گیا ریفرنس میٹروپولیٹن پولیس کو بھجوا دیا ہے، جو پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے ثبوتوں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے. تفصیل بتائیں گے عرفان محسود.
وزارت داخلہ پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس ریفرنس کے موصول ہونے کا جواب آ گیا ہے. اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس 22 اگست کو الطاف حسین کی طرف سے لندن سے کی جانے والی تقاریر کا بغور جائزہ لے رہی ہے، اور اگر اس زمین میں مزید شواہد کی ضرورت پڑی تو برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستانی حکام سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا. اس جواب میں الطاف حسین کی تقریر کے بعد کراچی میں ہونے والے پرتشدد واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران مزید 13 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے. انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے بی بی سی کو واٹس ایپ پر ایک آڈیو پیغام میں یہ بات بتائی. بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی میں واقع ایک فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کے بعد آگ لگنے سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارکن آگ بجھانے میں مصروف ہیں. آتش زدگی کی بدولت عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ فیکٹری کی 4 منزلہ عمارت میں جب دھماکہ ہوا تو اس وقت فیکٹری میں 100 سے زائد زیادہ افراد کام کر رہے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات کے بعد امریکہ اور روس نے شام میں 12 ستمبر کو غروب آفتاب سے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں طے کیا گیا ہے کہ باغیوں کے کنٹرول میں مخصوص علاقوں کے خلاف شامی حکومت کارروائی نہیں کرے گی۔ روس اور امریکہ کا مشترکہ سینٹر قائم کیا جائے گا جو اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم اور النصرہ کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شام میں قیام امن کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان اتفاق، تفصیل آگے چل کر۔ آج سیربین کا بڑا موضوع افغان حکومت اور متحارب گروہ حزب اسلامی حکمتیار کے درمیان مذاکرات اور اس کے مضمرات ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ افغان حکام اور مجاہدین لیڈر اور افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی کے درمیان مصالحت کے لیے کافی عرصے سے جاری مذاکرات کامیاب رہے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل افغان دارالحکومت کابل میں نامہ نگار سید انور سے اس خبر کی تفصیل معلوم کی تو انہوں نے بتایا،
افغان حکومت اور گلبدین حکمتیار کی سربراہی میں حزب اسلامی کے درمیان مذاکرات گزشتہ 6 مہینوں سے جاری تھا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک بار یہ کہا گیا کہ ان کی اتفاق ہو چکے ہیں، لیکن چند ہی دن بعد دوبارہ کہا گیا کہ اس معاہدے کے چند شقوں پہ کچھ اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات چیت چند ہفتوں بلکہ 1 مہینے سے زیادہ وقت کے لیے رک گیا۔ آج حزب اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہ محمد امین کریم نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ مذاکرات اب کامیاب ہو چکی ہے، جن چند شقوں پہ اختلاف نظر موجود تھا وہ بھی حل ہو چکی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ آج یا کل تک یہ افغان حکومت اور حزب اسلامی کے ٹیم کے درمیان اس معاہدے پر دستخط ہوگا۔
تو سید انور، یہ بتائیے کہ جب تمام شکوں پر اتفاق ہو گیا ہے تو وہ شکے کیا ہیں؟ ان کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ کچھ ذرائع نے بتایا ہے؟
ابھی زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو معاہدے کی مسودہ سامنے آیا تھا اس میں ایک اہم موضوع افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودیت کا مسئلہ تھا۔ اسی حوالے سے جب ہم نے امین کریم سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کب تک رہیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اہم مسئلہ جب گلبدین حکمتیار اور افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی پہلی ملاقات کریں گے، ان کے پہلے ملاقات کا اہم ایجنڈا یہی اہم مسئلہ ہوگا۔
یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں افغان حکومت اور حزب اسلامی حکمتیار کے درمیان، یہ براہ راست ہوئے ہیں یا کسی تیسرے فریق، کسی سالس کی مدد سے ہوئے ہیں؟
بالکل یہ براہ راست ہو چکے ہیں۔ جب چند مہینے پہلے افغان صدر نے مسلح مخالفین کو مذاکرات کرنے کی، خاص کر بین الافغانی مذاکرات کرنے کی دعوت دی، جب طالبان نے اس دعوت کو مسترد کیا تو حزب اسلامی نے اس دعوت کو قبول کیا۔
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور، جن کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور حزب اسلامی حکمتیار کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر اور کونہ مشق تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ کیا یہ معاہدہ ملک میں صحیح معنوں میں قیام امن کے لیے مددگار ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی، پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار معاہدے ہوئے، اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر عمل درآمد شروع ہو گیا تو کم از کم افغانستان کی حکومت کا جو ایک مخالف مسلح گروہ ہے تو وہ پرامن ہو جائے گا، اور جو ان کی طرف سے اکا دکا حملے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں شاید وہ رک جائیں. جو میدان جنگ میں وہاں تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حزب اسلامی حکمت یار کے پاس جنگجو بہت ہی کم ہے, لیکن اس کی ایک علامتی حیثیت ہوگی, ایک سیاسی اہمیت ہوگی, امن کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا.
اچھا رحیم اللہ یوسفزئی, آپ کو ظاہر ہے کہ یاد ہوگا, آپ نے وہ جنگ خود دیکھی ہے, وہ زمانہ خود آپ نے دیکھا ہے. 1992 میں صدر نجیب کی حکومت کے سقوط اور کابل پر افغان مجاہدین کے قبضے کے بعد حکمت یار انہی مجاہدین دھڑوں سے لڑ پڑے تھے, اور اب موجودہ حکومت میں ان مجاہدین کی تعداد خاصی ہے, تو کیا حکمت یار ان کے ساتھ چل پائیں گے؟
یہ بھی بہت بڑا ایک اہم سوال ہے کہ کیا یہ معاہدہ جو ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, کیا حکمت یار اور ان کے حامی ان شرائط کو پورا کریں گے جو افغان حکومت چاہے گی, اور کیا افغان حکومت میں جو مختلف دڑے ہیں وہ اس کو ذہنی طور پر اور خلوص سے قبول کر لیں گے. واقعی ان کے درمیان پرانی دشمنیاں ہیں. یہ ڈاکٹر عبداللہ کا جو گروہ ہے جو جمعیت اسلامی کے لوگ ہیں اور اس میں حکمت یار, ان کے درمیان بہت خون ریز جنگیں ہوئی ہیں اور یہ سخت آپس میں ان کی مخالفت رہی ہے, تو اس کو بلانا اس کو دور کرنا آسان نہیں ہوگا.
تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس معاہدے سے طالبان کے ساتھ افغان حکومت براہ راست بات چیت کرے, اس کے لیے راہ ہموار ہوگی, بات چیت پر آمادہ ہوں گے طالبان؟
دیکھیں میرے خیال میں افغان طالبان اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا, کیا جو مسلح لوگ ہیں جن کی وابستگی حزب اسلامی حکمت یار کے ساتھ ہے وہ واقعی پرامن ہو جائیں گے, کیا ان کو جو حکومت نے وعدے کیے ہیں وہ مراعات ملیں گی, تو وہ اس کو دیکھیں گے.
پشاور سے یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی, اور فی الحال افغانستان میں ہی رہتے ہیں مگر ایک مختلف خبر کے ساتھ. افغان ایوان صدر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وسط ایشیائی ریاستوں کو جانے والی پاکستانی مال گاڑیوں کو ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. افغان حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی طرف سے افغان میوہ جات کی برآمدات کے لیے واہگہ بارڈر بند کرنے کے بعد کیا گیا ہے. کابل سے ایک بار پھر نامہ نگار سید انور.
افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی ایلچی کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستانی تجارتی اموال کے حامل گاڑیوں کو جو افغانستان سے گزر کر سینٹرل ایشیائی ممالک جاتا ہے اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گی. افغان صدر کے نائب ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا جب پاکستان نے واہگہ بارڈر کو افغانستان کے تازہ فروٹ کے برآمدات کے لیے بند کر دیا.
حکومت افغانستان تلاش کرد که افغانستان به نقطه وصل در بخش
افغان حکومت نے کوشش کی کہ افغانستان تجارت اور ٹرانزٹ کے حوالے سے ایک وصل کا مرکز ہو, اور یہ تعاون دیگر ممالک کے ساتھ جاری ہے, لیکن پاکستان کے حکومت نے اس سلسلے میں تعاون نہیں کیا. پاکستان نے واہگہ بارڈر کو بند کر کے اجازت نہیں دیا کہ افغانستان کی تجارتی اشیاء وہاں سے برآمد ہو, اسی لیے افغانستان مجبور ہوا کہ ایک متقابل کارروائی کرے, اور اب جو پاکستانی گاڑیاں وسط ایشیائی ممالک جائیں گے انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. آج افغان صدر اشرف غنی نے ایک بار پھر کہا کہ اب افغانستان جغرافیائی انزوا سے نکلنے کی حالت میں ہے اور متبادل ٹرانزٹ راستوں کے ساتھ وصل ہو رہا ہے.
چند روز گزشتہ از چین بار اول به صورت مستقیم
گزشتہ چند دن میں پہلی بار چین سے افغان تاجروں کی تجارتی اموال براہ راست افغانستان پہنچ گیا یا نہیں, ریلوے لائن ایران سے افغانستان تک پہنچ گیا یا نہیں, اسی لیے افغانستان دوسرے ممالک کے ساتھ وصل ہونے کی حالت میں ہے اور ہم انزوا کی حالت سے نکل رہے ہیں, اسی لیے اب ہم کسی کے بندرگاہ کے لیے مجبور نہیں ہیں کہ وہ ہمارے راستے بند کر دے.
ما به بندر کدام کس بسته نیستیم که رای ما را بسته کنند.
افغانستان که بازاروں میں اب تک پاکستانی اشیائی خوردونوش کی زیادہ مارکیٹ ہے، لیکن اب افغان صدر کے نائب ترجمان کا کہنا ہے کہ متبادل مارکیٹ بھی ڈھونڈ لی گئی ہے۔
افغانستان فعلاً با مشکلات پاکستان ایجاد میکنه، روی بازارهای بدیل فکر میکنه.
پاکستان کی جانب سے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، افغانستان اب متبادل راستوں کو تلاش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب افغانستان آٹا درآمد کرنے کے لیے پاکستان کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ قزاقستان اور انڈیا سے آٹا درآمد ہوتی ہے۔ اب دوسرے ممالک کے ٹرانزٹ روٹ ہمارے لیے کھل گئے ہیں اور پاکستان کی بنسبت کم قیمت میں اشیاء درآمد اور برآمد کی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے کہ حال ہی میں چین اور افغانستان کے درمیان براہ راست کارگو ٹرین سروس شروع ہوئی، اور پہلا سروس 48 بوگیوں پر مشتمل ٹرین گزشتہ ہفتے 10 دن کے سفر کے بعد شمالی صوبہ بلخ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے چین سے افغان تاجروں کی اشیاء پاکستان کے ذریعے آتا تھا، جس میں مہینوں کا وقت لگتا تھا، جبکہ اس کے بعد افغانستان اور چین کے درمیان مہینے میں 3 سے 4 بار تک کارگو ٹرین سروس ہوگی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
ادھر افغان صدر اشرف غنی کے اس بیان پر پاکستان نے باضابطہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم بعض پاکستانی تاجروں نے اس خبر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر۔
پاکستان اور افغانستان کے تورخم بارڈر پر ایک پاکستانی تاجر ایمل شنواری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پہلے ہی تجارتی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر افغان حکومت نے یہ قدم اٹھایا تو پاکستانی تاجروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔
تجارتی سرگرمیاں سر بہت زیادہ ابھی بھی تقریباً خراب ہے۔ جو پہلے رمضان میں جو جنگ ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کا، اس وجہ سے تقریباً 80% کاروبار خراب ہے۔ اگر اس مسئلے کو ترجیح دی افغانستان حکومت نے، تو یہ پاکستان کے جتنے کارخانہ دار ہیں، جتنے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، اور خاص کر پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس وجہ سے ہمارے کاروبار بھی خراب ہو رہا ہے تورخم بارڈر پہ۔
اگرچہ پاکستان کی جانب سے تاحال افغان حکومت کے اس بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن افغان صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان اب ایک لینڈ لاک کنٹری نہیں، اور پاکستان کے بغیر بھی کئی ہمسایہ ممالک خصوصاً بھارت کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھا سکتا ہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت تجارت کے ترجمان محمد اشرف نے افغانستان کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ پاکستان واگا بارڈر سے افغان اشیاء کو بھارت جانے نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ واگا بارڈر پر افغان تجارت اب بھی جاری ہے۔ اور اب ایک بین الاقوامی خبر، امریکہ اور روس شام میں قیام امن کی کوششوں کے لیے جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت امریکہ اور روس شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور النصرہ فرنٹ کے خلاف کارروائی کے لیے ایک مشترکہ مرکز قائم کریں گے، جبکہ شامی حکومت باغیوں کے زیر قبضہ مخصوص علاقوں میں فوجی کارروائیاں بند کر دے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان بات چیت کے بعد شام میں 12 ستمبر کو غروب آفتاب سے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت شامی حکومت اور باغی دونوں ہی کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔
ہمیں معلوم ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ مسئلہ ایک پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس سے جڑے لوگوں کی آراء اور مقاصد مختلف ہیں۔ برسوں پر محیط جنگ کے زخم، نظریاتی اور فرقہ وارانہ تقسیم، شہروں اور شہروں کے مضافات میں بنے جنگی محاذ، اور پھر شدت پسندوں کا سپاکانہ پن۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ تمام پیچیدگیاں ہمیں جنگ اور امن میں سے ایک کو چننے کے لیے کہہ رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ شام میں باغیوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ شامی حکومت بھی سنجیدگی دکھائے۔ اس موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا،
ہم اور امریکی حکومت اس بات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ اس مسئلے سے جڑے فریقین کو معاہدے کے مطابق اس پورے عمل کا حصہ بنائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے شامی حکومت کو اس منصوبے سے آگاہ کیا ہے اور شامی حکومت اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اقدام معاہدے کو نافذ العمل بنانے میں مددگار ہوگا۔
شام میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی سٹیفن ڈی مستورا نے جنگ بندی کے منصوبے کو خوش آئند پیش رفت قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے بہت سے علاقوں تک امدادی سامان پہنچانے میں بھی مدد ملے گی۔
The United Nations hopes and believes that the political will
اقوام متحدہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جس سیاسی عزم کے تحت اس سمجھوتے پر اتفاق ہوا ہے وہ قائم رہے گا۔ اس معاہدے سے ایک بہترین موقع پیدا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام متعلقہ فریقین شام کے لوگوں کی مشکلات اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔
شام کی اعلی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بسمہ کودمانی نے کہا کہ وہ اس معاہدے کا خیر مقدم کرتی ہیں۔
ہمیں
امید ہے کہ یہ معاہدہ شامیوں کا قتل عام بند ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ہم ایک شفاف معاہدہ چاہتے ہیں جو شہریوں کو تحفظ دے اور وہ بھوک، افلاس اور کشیدگی کی وجہ سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور نہ ہوں۔ ہم اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہو اگر اس کو واقعی نافذ العمل بنایا جائے۔
شام کی صورتحال سے متعلق موقف پر امریکہ اور روس کے تعلقات میں تناؤ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ شامی صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں دونوں ملکوں کے موقف میں اختلاف ہے۔ امریکہ اور شامی حزب اختلاف صدر بشار الاسد کی اقتدار سے فوری بے دخلی کے خواہش مند ہیں، جبکہ روس اور شامی حکومت کا سب سے بڑا علاقائی اتحادی ایران صدر بشار الاسد کے اقتدار میں رہنے کا حامی ہے۔ شام میں گزشتہ 5 سال سے جاری جنگ نے ملک کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1 کروڑ سے زائد افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کرنا پڑا۔
یہ تھی نازیہ گلزار، اور اسی معاہدے پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں،
اس مقام پہ دنیا نے اپنے آپ کو پہلے بھی پایا تھا اور روس اور امریکہ اور دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس سڑک پہ پہلے بھی سفر کر چکے ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ امن نہیں تھا بلکہ مزید خانہ جنگی تھی۔ سٹیٹس کو بحال رہا، بلکہ یوں کہوں گا کہ مزید حالات بگڑے ہیں۔ جو ڈیٹیل ابھر کے سامنے آئی ہیں وہ پچھلی بار سے کوئی خاص مختلف نہیں ہیں، جو مسائل پہلے سے موجود تھے وہ اب بھی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے، کچھ دن شاید جو ہے بندوقیں نہ چلیں، توپیں نہ چلیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا۔
اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی بھی ظاہر ہے کہ خاصا بڑا سٹیک ہولڈر ہے، شام کا پڑوسی ہے، اس کی وجہ سے ترکی کے اندر بھی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو یقیناً ترکی بھی بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا اسے۔ تو آپ کے خیال میں اس پہ جتنا بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے، کیا ترکی اس میں معاونت کرے گا یا یہ کہ وہ کسی طرح سے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے رکاوٹ ڈالے گا؟
دیکھیں، جہاں تک تو انٹرسٹ کا تعلق ہے، ظاہر ہے مزید خانہ جنگی جو ہے مجموعی طور پہ وہ ترکی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ترکی جو ہے وہ پاکستان کا حال دیکھ چکا ہے، ویسا کرنا نہیں چاہ رہا اپنا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ترکی معاونت کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترکی، روس، امریکہ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی جو ہے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کنسٹرینٹ سے جو ہے دو چار ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرض کیجئے کہ جو ہے زمینی حالات جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں، کسی علاقے کے اندر جو ہے کوئی گروہ وہ چڑھائی کر دیتا ہے، پھر حکومت کی جانب سے دوبارہ جو ہے وہ جوابی کارروائی آتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم وہیں کے وہیں اپنے آپ کو پائیں گے جہاں پہلے تھے۔ جب تک کہ کنٹرول میکانزم جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ اور یعنی ماسکو اور واشنگٹن اور انکرا سے جو ہے کہا جائے کہ جی بٹن بند کر دو، تو بٹن بند ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا نا.
جو زمینی صورتحال ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہے, کئی دھڑے ہیں, باہم دست و گریباں ہیں, کسی کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے, کسی کے سر پہ کسی دوسرے کا ہاتھ ہے, تو پھر اس مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ آخر 5 برس ہو گئے ہیں اس جھگڑے کو.
دیکھیں یہ کسی ایک معاہدے کے تحت نہیں نکلے گا, یہ اس طرح کے دیگر معاہدے ہوں گے جو ہے, فالس سٹارٹس ہوں گے, گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا, پھر وہ رک جائے گی, پھر جو ہے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑے گا, تو پھر بتدریج کئی سالوں کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خانہ جنگی میں کمی واقع آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ دونوں جانب کی جو بیٹل سپیس کی حقیقت ہے اس کی اگر نظر دوڑائیں تو جو ہے کسی کی جانب کوئی اتنا انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ لڑائی بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسد حکومت نے بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے گزشتہ کئی مہینوں میں, یوں کہوں گا گزشتہ 2 برسوں کے اندر. اس دوسری جانب جو ہے باغی قوتیں ہیں, باغی قوتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ جب کسی کے ہاتھ میں بہت کچھ ہو اور جو ہے دوسری جانب کے ہاتھ میں کچھ زیادہ نہ ہو تو وہ کوئی معاہدے کی جانب جو ہے وہ راہ ہموار کرتے ہوئے حالات نہیں ہوتے.
یہ تھے کامران بخاری, سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پریمیئر لیگ کی 2 مشہور ٹیموں کے درمیان میچ میں مینچسٹر سٹی نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو 1-2 سے ہرا دیا. مینچسٹر یونائیٹڈ کی جانب سے واحد گول زلطان ابراہیموویچ نے کیا, جبکہ 8.90 کروڑ پاؤنڈز کی خطیر رقم کے عوض اطالوی کلب یوونٹس سے خریدے گئے پال پوگبا 1 بھی گول کرنے میں ناکام رہے. جبکہ مینچسٹر سٹی کے نئے مینیجر پیپ گارڈیولا نے ایورٹن کے دفاعی کھلاڑی جان سٹونز کو 4.70 کروڑ پاؤنڈز میں حاصل کیا, لیکن مینچسٹر سٹی کی جانب سے 2 گولز ایہی ناچو اور ڈیو بروئن نے کیے. ادھر اسپینش لیگ کلب ریال میڈرڈ کے فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو یورو 2016 کے فائنل کے بعد آج پہلا میچ فٹ بال کلب ایٹلیٹیکو اوساسونا کے خلاف کھیل رہے ہیں. گھٹنے کی انجری کے باعث وہ ریال میڈرڈ کی جانب سے سیزن کے پہلے 3 میچز نہیں کھیل پائے. ٹاپ سیڈ ٹینس پلیئر نوویک جوکوویچ نے 7th time یو ایس اوپن کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں انہوں نے فرانس کے گائل مونفیس کو 6-3, 6-2, 3-6 اور 6-2 سے شکست دی. فائنل میں ان کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا سے ہوگا, جنہوں نے دوسرے سیمی فائنل میں جاپان کے کئی نشیکورے کو ہرایا تھا. جیت کی صورت میں یہ دفاعی چیمپئن جوکوویچ کا اس سیزن کا 3rd اور کیریئر کا 13th ٹائٹل ہوگا. یو ایس اوپن میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج جرمنی کی اینجلک کربر اور جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا کے درمیان ہے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا دورہ سری لنکا دوسرے ٹی ٹوینٹی میں جیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. کولمبو میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر 2 میچوں پر مشتمل سیریز 2-0 سے جیت لی. گلین میکسویل نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 66 رنز بنائے. یہ سری لنکن بیٹسمین تلکارتن دلشن کا آخری بین الاقوامی میچ بھی ثابت ہوا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دلشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عصر حاضر کا بہترین بیٹسمین قرار دیا. پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے 19 نومبر سے ملائیشیا میں شروع ہونے والے نیٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں کے دوران پولیس تشدد سے مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے. پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
افغان حکومت اور شدت پسند تنظیم حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے واہگہ بارڈر پر افغان اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں دی تو مجبوراً افغانستان بھی پاکستانی مال گاڑیوں کو وسطی ایشیائی ممالک تک پاکستانی اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں دے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھی کئی اضلاع میں مظاہرین پر فورسز نے چھرے اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے مزید دو نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی میں واقع ایک فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کے بعد آگ لگنے سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات کے بعد امریکہ اور روس نے شام میں 12 ستمبر سے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. اور افریقی ملک تنزانیہ میں 5.7 کا زلزلہ آیا ہے جس میں 4 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر چلتے ہیں جہاں کئی ہفتوں سے جاری بھارت مخالف احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کے تشدد کے نتیجے میں مزید 2 نوجوان ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ان مظاہروں کے دوران اب تک 75 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10,000 زخمی ہوئے ہیں. یہ بھارت مخالف تحریک مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی تھی. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور تفصیل کے ساتھ.
حکام نے عید سے قبل سری نگر سمیت وادی کے کئی قصبوں سے کرفیو ہٹانے کا اعلان کیا تھا لیکن تازہ ہلاکتوں کے بعد ناکہ بندی مزید سخت کر دی گئی ہے. آج جنوبی کشمیر کے شوپیان اور اننت ناگ اضلاع میں بھاری تعداد میں لوگوں نے ہند مخالف ریلی کا انعقاد کیا جس کے بعد فورسز نے ہند مخالف نعرے بازی کرنے والے مظاہرین پر چھرے اور اشکاور گیس کے شیلز فائر کیے. ان تصادموں میں 2 درجن افراد زخمی ہو گئے جن میں سے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی. کل رات بھی ایک 47 سالہ ٹرک ڈرائیور کی ہسپتال میں موت ہو گئی تو سری نگر کے کئی علاقوں میں مظاہرے ہوئے. ٹرک ڈرائیورز یونین کے صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ فورسز اہلکاروں نے عبدالقیوم وانی نامی اس ڈرائیور پر تشدد کیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی.
ہمارا ایک یونین کا ممبر عبدالقیوم وانی کو سارے راہ سیکورٹی فورسوں نے مار مار کے ایسی حالت کر دی کہ اس کا برین ڈیمیج ہو گیا. ہم اپنی طرف سے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو عبدالقیوم کے وانی کے قاتلوں کو پیش کریں.
ادھر شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں بھی آج لوگوں کی طرف سے ہند مخالف ریلی کی ایک کوشش کو فورسز نے ناکام بنا دیا. گزشتہ 2 ماہ کے دوران مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائیوں میں 75 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10,000 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. تازہ ہلاکتوں کے بعد عوامی غم و غصے میں اضافہ ہو گیا ہے. واضح رہے ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حمایت یافتہ وزیراعلی محبوبہ مفتی نے موجودہ صورتحال سے متعلق موقف سخت کر دیا ہے. انہوں نے گزشتہ ہفتے بھارتی پارلیمنٹ کے کل جماعتی وفد کے ساتھ مذاکرات کے دوران واضح کیا کہ کشمیر سیاسی نہیں بلکہ امن و قانون کا مسئلہ ہے. آج جموں کے میڈیکل کالج میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو کشمیری نوجوان تعلیم اور روزگار کے بارے میں سنجیدہ ہیں وہ جموں منتقل ہو چکے ہیں.
کئی سارے بچے جو یہاں آ رہے ہیں جموں آ رہے ہیں اور آئی ایم ویری ہیپی کہ جو اس طرح جموں کے لوگوں نے اس مشکل وقت میں یہاں کے بھائی چارے کو قائم رکھا. نہیں تو ہم وہاں لڑتے ہم کیا کرتے.
وزیراعلی محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 64 روز کے دوران صرف 18 دن تک کرفیو نافذ رہا. تاہم 9 ہفتوں سے کشمیر کے سبھی 10 اضلاع میں تجارتی تعلیمی اور دوسری سماجی سرگرمیاں معطل ہیں اور بستیوں کی دن رات ناکہ بندی کی جاتی ہے. پولیس نے لوگوں کو مشتعل کرنے کے الزام میں اب تک 2,500 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ رات کے دوران بستیوں کا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اس دوران علیحدگی پسندوں نے پہلے ہی احتجاجی کیلنڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق عید کے روز بھی ہڑتال ہوگی اور اس روز اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کیا جائے گا. حکام نے اعلان کیا ہے کہ عید کے دن بھی آمد و رفت اور مواصلاتی سہولات پر پابندی عائد رہے گی. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کی مہم کا باضابطہ آغاز ایودھیا میں ہنومان گڑھی کے مندر کے درشن کے ساتھ کیا ہے. 1992 میں بابری مسجد کے ندام کے بعد وہ گاندھی فیملی کے پہلے رکن ہیں جنہوں نے ایودھیا کا دورہ کیا. ہنومان گڑھی مندر بابری مسجد کے متنازع مقام سے محض 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. بابری مسجد کے مقام پر ایک عارضی رام مندر بنا ہوا ہے. راہل گاندھی وہاں نہیں گئے. ایودھیا کے بعد راہل کچھوچے کی مشہور درگاہ میں بھی حاضری دینے والے تھے. اتر پردیش میں آئندہ برس کے اوائل میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں. یہ انتخابات انتہائی اہم تصور کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہیں سے یہ طے ہوگا کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں کس کی جیت ہوگی. ریاست میں اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی اقتدار میں ہے. 2012 سے جب سے وہ اقتدار میں آئی ہے تب سے ریاست میں کہیں نہ کہیں ہندو مسلم کشیدگی برقرار رہی ہے. مظفر نگر سمیت کئی بڑے فسادات بھی ہو چکے ہیں. اکھلیش یادو کی حکومت نے اس پالیسی کے تحت کشیدگی ختم کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہیں کی کہ ریاست کے 20% مسلم خوفزدہ ہو کر ان کی پارٹی کی حمایت کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت حکمراں جماعت سے اب ناراض نظر آتی ہے۔ دوسری جانب شمالی ہندوستان میں آر ایس ایس اور بی جے پی کی حمایت یافتہ ہندو تنظیموں کی پرتشدد گو رکشا تحریک نے دلتوں کو نہ صرف بی جے پی سے دور کر دیا ہے بلکہ اب سیاسی سطح پر مسلمانوں اور دلتوں کا ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتر پردیش میں دونوں کی اجتماعی آبادی 40% ہے، ریاست میں حکومتیں صرف 30% کی حمایت سے بنتی رہی ہیں۔ مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی دلت، مسلم اور برہمن حمایت سے کئی بار اقتدار میں آ چکی ہے، اس بار بھی ریاست میں اس کے لیے فضا کافی سازگار ہے، لیکن انتخابات اب ٹیکنالوجی اور جدید تجزیہ اور کمیونیکیشن کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں، اس لیے یہ بہت اہم ہوگا کہ مایاوتی کا طریقہ کار اور حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اتر پردیش کے انتخابات میں ایک اہم پہلو اس بار کانگریس ہے۔ کانگریس گزشتہ 30 برس سے ریاست میں کمزور ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ اتر پردیش کی کمزوری کا اثر کانگریس کی مرکزی سیاست پر بھی بہت گہرا پڑا ہے۔ کانگریس خود کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے اس کے لیے اتر پردیش کا انتخاب کیا ہے۔ پارٹی کی خصوصی توجہ کا محور ریاست کی وہ 120 سیٹیں ہیں جن میں برہمن اور مسلمانوں کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ کانگریس دلتوں پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے انتخابات کانگریس کے مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ راہل گاندھی نے ایودھیا کے ایک مندر سے اپنی انتخابی یاترا کا جو آغاز کیا ہے اسے بہت سے مبصرین نرم ہندویت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ بھارت میں بی جے پی سخت گیر اور نرم ہندویت دونوں کا تجربہ کر چکی ہے اور بالآخر اسے بھی ترقی اور بہتر نظام حکومت کے ایجنڈے کا ہی سہارا لینا پڑا ہے۔ یہ بات کانگریس سے تمام دوسری جماعتوں کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ عوام مذہب کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور سمبولزم سے ملک کا مستقبل نہیں بدلنے والا ہے۔ 20 کروڑ کی آبادی کے ساتھ اتر پردیش ملک کی ان چند ریاستوں میں شامل ہے جو ترقی میں سب سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ کانگریس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ووٹ کے لیے مذہبی علامتوں کا استعمال نہ کرے۔ ملکوں کی تقدیر اور مستقبل مذہب سے نہیں جامع پروگراموں، منصوبوں اور بہتر نظام حکومت سے بدلتا ہے۔ مندروں اور درگاہوں کا رخ کرنے کے بجائے راہل گاندھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ جس کانگریس کی مہم چلا رہے ہیں وہ اس کانگریس سے کس طرح مختلف اور بہتر ہے جسے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ اگر کانگریس اپنی پرانی روش پر قائم رہی تو پھر اسے حکومت نہیں عبادت پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی اور گرد و نواح کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 13 لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب سرکاری حکام نے لوگوں کے لاپتہ کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
سوئٹزرلینڈ سے سماجی رابطے کی میڈیا واٹس ایپ پر ایک ویڈیو بیان میں بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی نے الزام عائد کیا کہ آپریشن سوئی اور اس کے نوائی علاقوں کے علاوہ ان سے متصل پنجاب کے ضلع راجمپور کے علاقوں میں کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کارروائیوں میں 6 افراد کو ہلاک کرنے کے علاوہ متعدد لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔
سوئی کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں گھر 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 میں گئے، وہاں سرچ آپریشن کیا گیا، ان گھروں کو جلایا گیا اور وہاں سے 13 کے قریب عورتیں اور بچوں کو اغوا کیا گیا۔
شیرمات بگٹی نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی سے متصل پنجاب کے جن سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا گیا وہ مبینہ طور پر ان لوگوں کے خلاف کیا گیا جو کہ 2006 میں ڈیرہ بگٹی سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام لوگوں کو مار کر ان کو فراری قرار دیا جا رہا ہے۔ شیرمات بگٹی نے بھی دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں میں آپریشن کے علاوہ ضلع کیچ میں بھی ایک علیحدگی پسند رہنما کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔
وہاں ایک آزادی پسند رہنما ہیں پیر جان، ان کے گھر کو 4 دنوں سے محاصرے میں رکھا گیا اور اس کے گھر میں جو عورتیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔
دوسری جانب لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کوئٹہ شہر میں 3 افراد کی فائرنگ میں ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ گزشتہ روز علی صبح سریاب کے علاقے کمبرانی میں پیش آیا تھا۔ کیچی بیگ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے افراد پولیس کی حراست میں تھے، ان کو دیگر ملزمان کی نشاندہی کے لیے لے جایا گیا جہاں ملزمان اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں وہ 3 افراد ہلاک ہوئے جن کو نشاندہی کے لیے لے جایا گیا تھا۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ مارے جانے والے افراد کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان افراد کو دوران راست طلاق کیا گیا.
ان کو جو ہے نا یہ پولیس نشاندہی کرنے کے بہانے لے جا کے وہاں ٹارگیٹ کلنگ کر کے ان کو مار دیا اور شہید کر دیا. اس طرح کے پہلے بھی کئی کیسز ہو چکے ہیں یہ ٹارگیٹ کلنگ کا بہانہ, ٹارگیٹ کلنگ میں مارا اور نام دہشت گردی کا دیا گیا ہے.
جب ڈیرہ بگٹی میں آپریشن اور خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کے حوالے سے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا.
ایک پروفیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کو اس طرح کی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ایشوز کو بہت ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ اس کو اپائیڈ کرنا ہے, ان کو پریکٹس کرنا ہے.
بلوچستان حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے کا مقصد ریاست اور اس کے اداروں کو بدنام کرنا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سب انسپیکٹر کی ٹارگٹ کلنگ میں ہلاکت کے بعد پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے, لیکن تاحال اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے. پشاور میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کے دوران 300 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران ہلاک ہو چکے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
سب انسپیکٹر محمد ابراہیم کو کل شام پھندو پولیس تھانے کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. محمد ابراہیم ملک سعد پولیس لائن میں کمپیوٹر سیل کے انچارج تھے. گزشتہ شام مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد وہ اخون آباد کے علاقے میں اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی, جس سے وہ زخمی ہوئے اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال لے جایا گیا, لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس روحان زیب نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا اور اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چند ایک مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, لیکن اب تک کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. انہوں نے بتایا کہ محمد ابراہیم ایماندار پولیس انسپیکٹر تھے اور ان کی پولیس میں کارکردگی کو سراہا جاتا رہا ہے. محمد ابراہیم کی عمر 40 سال تھی. انہوں نے پسماندگان میں بیوہ اور 3 بچے چھوڑے ہیں. گزشتہ روز پشاور میں 2 مقامات پر خود ساختہ بم نصب کیے گئے تھے, جنہیں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بر وقت کاروائی کر کے ناکارہ کر دیا ہے. پشاور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں اور افسران کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے. صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی پولیس پر متعدد حملے ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے حملوں میں زیادہ تر پولیس کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. چند روز پہلے پشاور کے مضافات میں ورسک کے علاقے میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے سے 8 اہلکار زخمی ہو گئے تھے. ورسک ڈیم کی کرسچن کالونی میں خودکش حملہ آوروں نے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا تھا, جبکہ مردان کچہری میں خودکش حملہ آور کو روکنے والے محمد جنید نوجوان پولیس اہلکار تھے, جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو روکا تھا. پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس اور دیگر اہم مقامات کے حوالے سے الرٹ گاہے بگاہے جاری ہوتے رہتے ہیں, لیکن شدت پسندوں کے حملے بدستور جاری ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب ایک سائنس کی خبر. ایک نئی تحقیق کے مطابق دن بھر کی جو باتیں لاشعوری طور پر نیند کے دوران خواب کی صورت یا کسی اور طرح سے آپ کے ذہن میں آتی ہیں, وہ آپ کی طویل المدت یادداشت کا حصہ بن جاتی ہیں. اس خبر کی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی فیاض احمد.
نیند کے دوران آنے والے خیالات اور ان کا طویل المدت یادداشت کا حصہ بن جانے پر یہ تحقیق برطانیہ کے علاقے ویلز میں کی گئی. یہ تجربہ انگریزی بولنے والے مقامی یونیورسٹی کے 80 طلبہ پر کیا گیا جو حال ہی میں ویلز آئے تھے اور وہ اس سے قبل یہاں نہیں رہے تھے. تجربے کے دوران جو افراد سوئے رہے ان میں نئے الفاظ سیکھنے کی اضافی صلاحیت دیکھی گئی. ایسے افراد جنہوں نے زبان سیکھنے میں ذاتی کوشش کی ان میں انتہائی بہترین نتائج دیکھے گئے. اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند کے دوران دماغ یادداشتوں کو محفوظ کرنے کے عمل سے گزرتا ہے. عرصہ دراز سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ نیند بکھری ہوئی یادداشتوں کو یکجا کرنے میں مدد کرتی ہے. تاہم یہ پہلی تحقیق ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ خیال رکھنے یا پرواہ کرنے کا اثر یادداشت پر کس قدر ہوتا ہے. اس تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں جمعے کو برٹش سائنس فیسٹیول میں گفتگو کی گئی اور جلد ہی یہ جرنل آف سلیپ ریسرچ میں شائع ہوگی. ٹیبلٹ کمپیوٹر اپلیکیشن کے ذریعے تجربے میں حصہ لینے والے طلبہ کو ویلش زبان کے 28 الفاظ پیش کیے گئے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے 12 گھنٹوں کے بعد بالکل نیند کے بغیر یا کم از کم 6 گھنٹے کی نیند کے بعد انہی الفاظ کے بارے میں دوبارہ پوچھا گیا۔ تجربے میں شامل افراد سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ ویلش زبان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ جس گروپ نے نیند پوری کی تھی ان میں ویلش زبان کو اہمیت دینے اور ویلش زبان کے الفاظ کو دوبارہ دہرانے میں ایک واضح تعلق موجود تھا۔ یہ تحقیق ویلز کے شہر سونزی کی سلیپ لیب میں کی گئی، جہاں اس سے قبل خواب کے اثرات کے بارے میں بھی تحقیق کی جا چکی ہے۔
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فیاض احمد سے سنی، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی کیا ہے۔ جی ہاں، یہ شہ سرخی ہے کشمیر میں انڈیا مخالف مظاہرے، 2 ہلاک، درجنوں زخمی۔ یہ رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ سیربین میں سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذیلی سرخیاں ہیں ان میں ایران، برطانوی خاتون کو خفیہ الزامات پر 5 برس قید، حج کی بھی خبر ہے کہ لاکھوں حاجی جمع ہو گئے ہیں منا میں۔ اس کے علاوہ ہے انڈیا، ہریانہ کی بریانی میں گائے کے گوشت کی تصدیق، اور جو خبریں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے میں راکھی ساونت ہوں، سنی لیونی نہیں۔ اس کی تفصیل آگے آنے کو ہے سیربین میں۔ اور جو دوسرے نمبر پر خبر ہے اس وقت وہ ہے 10 چیزیں جن سے ہم گزشتہ ہفتے لا علم تھے۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. No, sorry, let's just take that again.
Hey, sindoor
jiska hame khed hai, ek minute le lijiye.
BBC, BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
لگتا ہے کہ سلمان واقعی اپنی ایکس گرل فرینڈز کو چاہ کر بھی بھول نہیں پاتے، تبھی تو کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر کر بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، اس ہفتے انہوں نے پہلے ایشوریا رائے کی فلم اے دل ہے مشکل کا ٹیزر دیکھ کر بڑے پیار سے کہا شی از ویری بیوٹیفل۔ اور تو اور کترینہ کی فلم بار بار دیکھو کے لیے ان کے گن گاتے نظر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یولیا کا ہینگ اوور ان سے کیا کچھ کرائے گا۔ نصرت جہاں، آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج آپ سنیے گا کہ راکھی ساونت سینسر بورڈ کا بینڈ بجانے کی دھمکی کیوں دے رہی ہیں، نواز الدین صدیقی کو انگلش ونگلش کا کمپلیکس کیوں نہیں ہے، اور انوراگ کشیپ کیا کہتے ہیں اپنے ایکٹنگ کریئر کے بارے میں۔ بالی ووڈ کی آئٹم گرل راکھی ساونت آج کل بہت غصے میں ہیں اور سینسر بورڈ سے ناراض ہیں، جس نے ان کی فلم ایک کہانی جولی کو اے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ راکھی جی، یہ تو بتائیں کہ آخر بات کیا ہوئی؟
پہلے آنکھ بند کر کے انہوں نے فلم دیکھی، یہ یو اے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ راکھی ساونت جو آئٹم گرل تھی وہ ہیروئن بن گئی ہے، تو انہوں نے اے سرٹیفکیٹ دیا۔ کہتے ہیں راکھی ساونت کے چہرے کو دیکھ کر ہم اے سرٹیفکیٹ دیں گے۔ بھیا سینسر بورڈ والوں، آپ کی عقل کیا گھاس چرانے گئی ہے؟ میں راکھی ساونت ہوں، سنی لیونی نہیں۔ ہمیں کانٹروورسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سینسر بورڈ کے والوں کو سبق تو سکھانا ہی پڑے گا۔ کورٹ میں ہم جائیں گے، ان کے خلاف لڑیں گے، اور پہلاد نیلانی کے گھر میں تو میں گھس جاؤں گی۔ کون روکتی ہوں مجھے گھسنے سے؟ میں دیکھتی ہوں۔
ایمان صدیقی جو اس ہفتے اپنی فلم فریکی علی کے ساتھ ایک نئے روپ میں نظر آئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ انگریزی نہ آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. نواز کہتے ہیں کہ اچھی انگریزی نہ بولنے پر صرف ہمارے ہی ملک میں مذاق بنایا جاتا ہے, باہر نہیں.
انگلش کی بات کر رہے ہیں تو آئے اچھا ہے, اگر اس کو لے کے ڈیفیٹ فیل کرتے ہیں تو وہ غلط ہے, کیونکہ میں تو باہر جاتا ہوں تو باہر زیادہ تر میں کبھی کبھی میں یہاں اس لیے نہیں بول پاتا ہوں کہ یہاں پہ جب بولتا ہوں تو تھوڑا سا مذاق اڑا لیا جاتا تھا, لیکن میں وہی آدمی ہوں جب میں باہر جاتا ہوں تو انگلش میں بات کرتا ہوں, وہاں پہ کوئی مذاق وذاق نہیں اڑاتا آپ کی.
لکشمی سامنے سے درشن دینے کو تیار ہے اور آپ جو ہیں لائن میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں. توڑا دو سب کو, غلط لڑکی کو اٹھا لایا مانک.
فلم ساز انوراگ کشیپ نے فلم اکیرا میں زبردست ویلن کا کامیاب کردار ادا کیا, جس کے لیے ان کے ایکٹنگ ٹیلنٹ کی کافی تعریف ہوئی. فلم کی ہیروئن سوناکشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انوراگ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹنگ کرنی چاہیے. تو انوراگ, آپ کے کیا ارادے ہیں؟
مجھے نہیں معلوم, مجھے تو ایکٹنگ میں کوئی کریئر نہیں بنانا, میں ایکٹنگ کروں گا, کسی اچھا ریزن ہونا چاہیے ایکٹنگ کرنے کا, وہ ریزن چاہے دھن ہو چاہے من ہو, بس جب ضرورت پڑے. ابھی تو پہلے ٹائم ہونا چاہیے نا, میں تو ابھی فلمیں بناؤں گا, لکھ رہا ہوں, پہلے تو سمے ہو, سمانے کے ساتھ جو ہے انٹینشن ہو اور پھر دھن ہو.
ہے جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں کا دل چرایا ہے. یہ آواز ہے بھارتی فلم انڈسٹری کی کامیاب ترین پلے بیک سنگر آشا بھونسلے کی. منگیشکر کی چھوٹی بہن آشا بھونسلے نے اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یوں تو 40 کی دہائی میں پلے بیک سنگنگ شروع کر دی تھی, لیکن ان کی طرح کامیابی نہیں مل سکی. تو آشا جی, پہلا گانا آپ کو کیسے ملا؟
پہلا گانا تو دیدی جس فلم میں کام کر رہی تھی, مراٹھی فلم میں مازباڑ, تو اس میں ایک گانا تھا سب نے گانے کا, تو اس میں پہلا چانس ملا. اور اس کے بعد اندھوں کی دنیا میں وسنت دیسائی کا میوزک تھا, اس میں ایک چانس ملا. پھر ڈاوزیکر, دتا ڈاوزیکر, انہوں نے گوایا, اور ہنسراج بہل جی نے مجھے پہلا ہیروئن کا ہندی فلم کا گانا دیا, رات کی رانی میں اور چنریا میں. پیا تو
ساٹھ کی دہائی میں جہاں گیتا دت, شمشاد بیگم اور لتا منگیشکر جیسی منجھی ہوئی گلوکاراؤں کا راج تھا, وہاں آشا کو بڑی فلموں کے گانے ملنا بہت مشکل تھا. اس لیے آشا کو یا تو وہ گانے ملتے تھے جو یہ گلوکارائیں ٹھکرا دیا کرتی تھیں, یا پھر سیکنڈ گریڈ کی فلموں اور ویمپس کے گانے ہی ملتے تھے. تو کیسا لگتا تھا اس دور میں؟
دور بڑا ہی بھیانک تھا, بڑا دکھدائی تھا, بڑا محنت کرنے کا وقت تھا, اور اس کے آگے کیا پھل ملنے والا ہے وہ معلوم نہیں تھا.
1956 میں او پی نیئر نے آشا بھوسلے کو فلم سی آئی ڈی میں محمد رفیع کے ساتھ سائن کیا. اس طرح آہستہ آہستہ آشا بھوسلے کامیابی کی طرف بڑھتی رہی. تمام بڑی بڑی ہیروئنز کے گانے گائے جن میں مدھوبالا سے لے کر زینت زمان تک شامل ہیں.
بہت بڑی چیز ہے, ایک سمندر ہے, آپ جتنے تیرتے جائیے اندر ہی چلتے جائیں گے, آپ کو کبھی پار کر نہیں پائیں گے. اسی طرح میوزک ہے کہ آپ کتنا بھی اس کے اندر جائیے پورا کبھی بھی ہوتا نہیں ہے, اور یہ اتنی سندر چیز ہے, مطلب آپ جتنا گاتے جائیں گے اتنا کم ہی لگے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے.
منزل میں آشا بھونسلے کے گانے زبردست ہٹ رہے, تو اپنے گانوں میں کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟
ایسا کوئی گانا نہیں ہوتا ہے, ہر دن جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نیا ٹیون دماغ میں چلتی ہے, تو یہ کہنا بہت گڑبڑ ہے کہ ایک ہی گانا کوئی ہمارے جیون کا اسپیشل گانا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے.
امیدیں سونا رے سونا رے سونا رے, دے دوں گی جان. आशा भोसले ने अपने टैलेंट और बलबूते पर कामयाबी हासिल की और लता मंगेशकर की छोटी बहन होने का उन्हें कभी कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या दोनों बहनों में कभी कोई प्रोफेशनल जेलसी रही?
45 साल से एक घर में रहते हैं, एक बीच में दरवाजा है और हम लोग घूमते रहते हैं, 3-4 फ्लैट हमारे हैं और हम लोग सब एक साथ रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग जो बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना। तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं।
बॉलीवुड में जहां लता मंगेशकर एक बावकार अंदाज की गायकी के लिए मशहूर थी, वहीं चुलबुली और खनकती आवाज के साथ आशा भोसले ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा।
80 की दिहाई में आशा ने अपने अंदाज बदलते हुए गजल जैसे जॉनर को अपनाया और फिल्म उमराव जान में रेखा की आवाज बनी। आशा भोसले ने बॉलीवुड के तकरीबन हर बड़े मौसीकार के साथ काम किया जिनमें आरडी बर्मन भी शामिल हैं। बाद में आशा ने आरडी बर्मन से शादी की। आशा भोसले ने 60 की दिहाई की हीरोइनों से लेकर हालिया दौर की हीरोइंस के लिए भी गाने गाए। तो आज के दौर की गुलकारों के बारे में क्या कहती हैं?
मैं सुनती नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है कि जाके रेडियो लगाऊं या टीवी लगा के बैठूं, ये मेरी आदत नहीं। तो मैं अपना गाना देखती हूँ, बहुत सुनने की इच्छा होती है तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, गुलाम अली साहब या क्लासिकल म्यूजिक सुनती हूँ।
किशोर कुमार और आशा भोसले की जोड़ी उस दौर की कामयाब तरीन सिंगिंग जोड़ी थी। लेकिन मेल सिंगर्स में आप किसको पसंद करती हैं?
मेरे सबसे ज्यादा किशोर दा। किशोर दा एक ऐसे सिंगर थे जिनको मतलब दिल से और दिमाग से गाते थे, मतलब वो गाना सीखे हुए नहीं थे, उन्होंने वो बाकायदा बहुत ही अच्छी तरह अपने मरते दम तक अच्छे गाने गाए।
आशा ने न सिर्फ 1000 फिल्मों के लिए गाने गाए बल्कि कई एल्बम्स भी दिए। चलते बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की। इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फ्रीकी अली और दूसरी है कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बार बार देखो। चलो अर्नब से पूछते हैं कि बार बार देखो कितनी बार देखी उन्होंने?
बार बार क्या, मुझे लगता है एक ही बार नहीं देख पाएंगे लोग, काफी हद तक तो इंटरवल तक तो समझ में ही नहीं आती है और उसके बाद सीरियस होना शुरू कर देती है, तो कंफ्यूजन है और इतना हॉच पॉच है, पूरी फिल्म को उन्होंने एक सपना दिखा दिया है।
ये गोल्फ है, हम अमीरों का खेल।
खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं।
तो अब फ्री के लिए के बारे में क्या कहेंगे?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत मंझे हुए कलाकार हैं और बहुत सीरियस रोल करते आए हैं। यहाँ पे शायद वो एक लाइट हार्टेड सी कॉमेडी करना चाहते थे, यहाँ भी बहुत अच्छी कॉमेडी स्कोप था और बहुत सारे ऐसे सबप्लॉट्स घुसा दिए हैं जिसकी वजह से वो ना कॉमेडी है और ना ट्रेजेडी।
बॉलीवुड राउंड अप अब अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई खबरों और गॉसिप्स के साथ। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप,
बीबीसी।
और अगर बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप आप दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक मौजूद है हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां आपको और भी कई फीचर, ताज़ा तरीन खबरें, तस्वीरें, वीडियोस मिलेंगी। सैरवीन यहां इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम एडिटर थे हुसैन अस्करी, प्रोड्यूसर फयाज अहमद, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे निक रैंडल और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरवीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाजत। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
افغان حکومت اور شدت پسند تنظیم حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھی کئی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر چھرے اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے مزید دو نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی میں واقع فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کے بعد آگ لگنے سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلیب کی ایک مارکیٹ پر فضائی حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. واضح ہے اس سے قبل جنیوا میں مذاکرات کے بعد امریکہ اور روس نے شام میں 12 ستمبر سے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا اور ترکی نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. افریقی ملک تنزانیہ میں 5.7 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے جس میں 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.